السلام علیکم. ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان نگہ تمان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے اسٹوڈیو سے بیزے جلانی بھی آپ کو خوش آمدید کہتی ہے. نگہت کو دعائیں دینے کے ساتھ, آپ نے سارے سننے والوں کو دعائیں دینے کے ساتھ. تو اس سے پہلے کہ ہم آج کی رپورٹوں کی تفصیل آپ کو بتائیں, پہلے چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں جہاں ہم نگہت سے بات کریں گے کہ وہ آج ہمیں کیا سنوا رہی ہیں. تو آئیے ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں چلتے ہیں. جی نگہت,
بہت شکریہ بہجت. ریڈیو نیوز نیٹورک کی جو رپورٹس ہم آج اپنے سامعین کو سنوائیں گے اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کے حوالے سے, جس نے کراچی سے سٹارٹ لیا تھا, اب اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. اور مولانا کے کیا مطالبات ہیں اور کیا وہ اپنے ان مطالبات کو منوانے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں, اس پر تجزیہ کاروں کی آرا پر مبنی ایک رپورٹ ہم اپنے سامعین کو سنوائیں گے. اسی طرح گزشتہ دنوں اسلام آباد میں دو روزہ چلڈرن لٹریچر فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا, جس میں مختلف سکولوں کے بچوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. اس فیسٹیول کا احوال بھی ہم آپ کو آج کے پروگرام میں سنوائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لیے چلیں گے سوات, کیونکہ سوات میں کھیلوں کے فروغ کے لیے مالم جبہ سے کچھ فاصلے پر گرین ویلی میں ایڈونچر پارک کا افتتاح کر دیا گیا ہے. اس اقدام کو نہ صرف وہاں کے مقامی کھلاڑی سراہ رہے ہیں بلکہ سیاح بھی بہت خوش نظر آ رہے ہیں. اسی کی تفصیلات پر مبنی ایک رپورٹ بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہے. اور حسب معمول پروگرام کے آخر میں ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں شوبز راؤنڈ اپ, تو آج بھی ہم آپ کو شوبز راؤنڈ اپ سنوائیں گے. تو یہ مختصر سا خلاصہ رپورٹس کا, آج ریڈیو نیوز نیٹورک سے سننے والی رپورٹس کا ہم نے آپ کو بتایا. تو اب چلتے ہیں واپس وائس آف امریکہ کی جانب اور بہجت سے پوچھتے ہیں کہ آج وہ آپ کے لیے کن موضوعات پر رپورٹس لے کر آئی ہیں. تو بہجت جی بتائیے.
تو آئیے اب پیش کرتے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے جو رپورٹ نے آپ کے لیے ہم لائے ہیں ان کا ایک مختصر تعارف ہے. گزشتہ دنوں ایک بڑی خبر دنیا بھر کے نیٹ ورکس پر چھائی رہی تھی اور وہ تھی داعش یعنی اسلامک اسٹیٹ کے سربراہ ابوبکر البغدادی کی موت, جو شام میں ایک امریکی حملے میں نشانہ بنے. داعش کو اپنے لیڈر کی موت سے کتنا دھچکا لگا, اس کے اثرات کیا ہوں گے, تفصیلی رپورٹ سنیے گا. پھر پاک امریکہ تعلقات ایک ایسا موضوع ہے جس پر جتنی بھی بات ہو کم ہی لگتی ہے. گزشتہ دنوں کانگریس کی رکن شیلا جیکسن نے امریکہ اور پاکستان کے حالیہ تعلقات پر اظہار خیال کیا, رپورٹ سنیے گا. آج کل مشرق وسطی میں عرب ممالک ایک بار پھر مظاہروں کی زد میں ہیں. حال ہی میں لبنان کے وزیر اعظم کو مستعفی ہونا پڑا ہے اور اب عراق میں بھی مظاہرے شدت اختیار کر رہے ہیں. ایک تجزیاتی رپورٹ پیش کریں گے عراق کے احتجاجی مظاہروں کے بارے میں. اور پھر آب و ہوا کی تبدیلی اور ماحول کی آلودگی کے بارے میں ہم آپ کے لیے ہمیشہ رپورٹیں پیش کرتے ہیں. آج ایک اور رپورٹ سنوائیں گے جو لاہور میں پیدا ہونے والی فضائی آلودگی کے بارے میں ہے. تو جناب یہ تھی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پیش کی جانے والی رپورٹوں کا ایک مختصر سا تعارف. تو اس سے پہلے کہ ہم ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیوز میں چلیں, تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلیں پاکستان میں دھرنوں اور لانگ مارچ کی تاریخ کے بارے میں. پاکستان کی سیاست میں احتجاجی دھرنوں, مظاہروں اور مارچوں کی تاریخ بہت پرانی ہے. ان مارچوں اور دھرنوں میں سیاستدان اور مذہبی رہنما حکومت وقت کے خلاف متحد ہوئے. ان میں سے بعض کو کامیابی ملے جبکہ بعض اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے میں ناکام بھی رہے. پاکستان کی تاریخ کا طویل ترین دھرنا برسر اقتدار جماعت پاکستان تحریک انصاف نے 2014 میں بطور حزب اختلاف کی جماعت اسلام آباد میں دیا تھا, جو 126 روز تک جاری رہا. ماضی میں ہونے والے ان دھرنوں کے باعث بعض حکمرانوں کو اقتدار سے ہاتھ بھی دھونا پڑا. پاکستانی سیاست میں لانگ مارچ اور دھرنے اہمیت تو رکھتے ہیں لیکن اکثر حکومتیں ان سے خائف نہیں ہوتی. ماضی میں ہونے والے دھرنوں سے طاقت کے استعمال اور مذاکرات کے ذریعے نپٹا گیا, لیکن ان دھرنوں کا مقصد حکومت پر دباؤ بڑھانا ہوتا ہے اور اکثر اس دباؤ کے باعث طاقتور مراکز اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں نے سال 2018 کے انتخابات میں دھاندلی, ملک میں مہنگائی سمیت کئی اہم ایشوز کو لے کر ایک بار پھر مارچ کا آغاز کیا, جس کی قیادت جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے اور حزب اختلاف کی دو بڑی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سمیت اسے دیگر جماعتوں کی حمایت حاصل ہے. تو یہ دھرنا کامیاب ہوگا یا نہیں, اس بات کا فیصلہ آئندہ چند روز میں ہوگا اور اسی بارے میں تفصیلی رپورٹ تیار کیا ریڈیو نیوز نیٹورک نے. آئیے نگہت سے تفصیل معلوم کرتے ہیں. جی نگہت تفصیل بتائے گا.
بہت شکریہ بہجت. 27 اکتوبر کو کراچی سے شروع ہونے والا جمعیت علماء اسلام فے کا آزادی مارچ 31 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچا اور مولانا کے یہ مارچ کا پڑاؤ اسلام آباد کے H9 سیکٹر میں ہے. جے یو آئی کی جانب سے آزادی مارچ کے شرکا کے لیے کھانے پینے کے کینٹین بھی بنا دیے گئے ہیں اس جگہ کے اوپر, جبکہ ضلع انتظامیہ نے دو ٹیوب ویلوں کے کنیکشن بھی لگا دیے ہیں اور 6000 بیت الخلاء بنائے گئے ہیں. جمعیت علماء اسلام فقہ آزادی مارچ کے لیے حکومتی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ اور وزیر دفاع پرویز خٹک سمیت دیگر رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ ہم نے جلسے کی اجازت دے کر رسک لیا ہے، لیکن معاہدہ توڑا گیا تو نتائج کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہوگی۔ واضح ہے کہ جے یو آئی فے کے سربراہ نے 25 اگست کو اعلان کیا تھا کہ ان کی جماعت اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا ارادہ رکھتی ہے، جس کا مقصد جعلی حکومت کو گھر بھیجنا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے نمائندے ریاض محسن نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، جس میں تجزیہ کاروں سے یہ بات پوچھی ہے کہ مولانا کیا اپنے مقاصد میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں، اس کے بارے میں ان کے کیا رائے ہے۔ وہی تجزیاتی رپورٹ ابھی آپ کو ہم سنوا رہے ہیں۔
کراچی سے شروع ہوا جمعیت علماء اسلام کا آزادی مارچ اسلام آباد پہنچ چکا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی طرف سے راستہ بھر جلوس کا استقبال ہوتا رہا، تاہم اس جلوس کا حصہ رہے بلوچستان میں سرگرم عمل پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے کارکنان۔ عوامی نیشنل پارٹی نے تو یہاں تک عہد کر رکھا ہے، اگر جمعیت کے رہنما گرفتار بھی ہو گئے تو یہ اس کے دھرنے کو جاری رکھے گی۔ قوم پرستوں اور ایک دائیں بازو کی پارٹی کے میل کا کیا مطلب ہے؟
اس دھرنے کے پیچھے یا اس دھرنے کو آگے کرنے میں یا اس دھرنے کو چلانے میں شروع کرنے میں ہاتھ ہی اسبند یار ولی کا ہے، ورنہ یہ کبھی شروع ہی نہ ہوتا۔ پہلے دن سے بحث شروع ہو گئی تھی، جب قوم میں یہ بحث شروع ہوئی کہ یہ مذہبیت پھیلائی جا رہی ہے، کوئی مذہب کی بنیاد پہ کوئی نفرتیں پھیلائی جائیں گی، ایک خطرہ پیدا ہوا بہت بڑا۔ اس وقت اسفندیار سامنے آیا کہ اگر اول تو یہ دھرنا، اس میں مذہب کا دخل نہیں ہوئے گا، یہ سیکولر دھرنا ہے۔
سیاسی تجزیہ کار احسن یادو سمجھتے ہیں کہ آزادی مارچ میں وہ دم خم ہے کہ اس سے ملک میں جاری سیاسی اور معاشی ڈیڈ لاک ختم ہو اور معاملات آگے چل نکلیں۔
اصلی بات یہ ہے کہ یہ جمعیت العلماء ہند کی شاخ ہے، یہ بیسیکلی تاجر طبقے کی جماعت، مارکیٹ سے وابستہ لوگوں کی جماعت، یہ شہری بھی ہوں یا اگر دیہاتی بھی ہوں تو وہ مڈل کلاس کہہ لو آپ یا تاجر طبقے کی جماعت ہے۔ تو تاجروں سے جو گفتگو ہو رہی تھی یا تاجر جو ایکٹیو ہو گئے تھے، اس کے پیچھے دھرنے کا بھی اثر تھا۔ اسی دھرنے کے دوسرے حصے یعنی تاجروں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، بات چیت کافی حد تک آگے بھی بڑھی ہے۔ 3 مہینے تک یہ آئی ڈی کارڈ کا استعمال ختم کر دیا گیا ہے، معاملات چل رہے ہیں اور دھرنے کا خوف ہے، احتجاج کا خوف ہے۔
سینئر صحافی شمشاد مانگٹ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اپنی جماعت کی پچھلے عام انتخابات میں کھوئی ساکھ کو بحال کرنے آئے ہیں۔
جو ہمارے قومی لیڈر ہیں نا، جن کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کا نام دیتے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اپنی طاقت کا جو ہے وہ ایک شو کرنے آ رہے ہیں۔ وہ یہ شو کرنے آ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نہ بھی ہو، مسلم لیگ نون نہ بھی ہو، تو وہ اپنی طاقت کا اظہار کر۔
لمبے دھرنے کے لیے مظاہرین کو مشہور رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے تقریروں کے علاوہ بھی بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے جو جمعیت کے پاس نہیں ہے۔
مولانا خادم حسین رضوی کا جو دھرنا تھا کہ جو گالیاں لوگ اس کو انجوائے کرتے تھے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، قادری صاحب تھے تو قادری صاحب کے اس میں کلندری دمال اور دوسرے اس قسم کے ترانے چلتے تھے۔ ابرار الحق، عطاء اللہ، عیسیٰ خیلوی اور جنون گروپ ادھر جناب عمران خان کے دھرنے میں، تو لوگ ایک شو دیکھ کے اٹھتے تھے، دوسرے شو پہ چلے جاتے تھے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب چونکہ اکیلے آ رہے ہیں، نہ ساتھ ان کی پیپلز پارٹی ہے نہ مسلم لیگ نون ہے، تو انہیں اکیلے ہی پرفارم کرنا ہے، اور اپنے ساتھ جو لوگ لے کے آئیں گے، یہاں کے جو شہری ہوں گے، ان کو انگیج رکھنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔
جمعیت علماء اسلام کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں اس کا دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک موجودہ حکومت استعفیٰ نہیں دیتی اور نئے انتخابات کا اعلان نہیں ہوتا، تاہم ان کی ہواری پارٹیوں کی ساری توجہ احتسابی عمل سے چھٹکارے اور پارلیمان کے تسلسل پر ہے۔ یوں جمعیت اگر پارلیمان توڑوانے میں کامیاب نہ بھی ہوئی، یہ تاثر دینے میں ضرور کامیاب ہو جائے گی کہ گزشتہ انتخابات میں لگے جھٹکے کے باوجود وہ سیاست سے باہر نہیں ہوئی۔ ریاض مسن، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد۔
ریڈیو نیوز نیٹورک کی آپ نے رپورٹ سنی، تو اگلی رپورٹ پر جانے سے پہلے یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گی پاکستان کے حوالے سے ہی۔ پاکستان اور کیوبا کے درمیان سرکاری اور سفارتی پاسپورٹ کے لیے ویزا کی ضرورت کو ختم کرنے کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کیوبا کے نائب صدر سے ملاقات کی اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس حوالے سے وزارت خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کیوبا کے نائب صدر کے ہمراہ 3 روزہ دورے پر پاکستان آئے ہوئے وفد سے ملاقات بھی کی. اس موقع پر وزیر خارجہ نے پاکستان اور کیوبا کے درمیان بہترین دو طرفہ تعلقات پر روشنی ڈالی. ساتھ ہی انہوں نے اکتوبر 2005 کے زلزلے کے بعد کیوبا کی جانب سے بے مثال حمایت اور پاکستان کی جانب سے اظہار تشکر کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور کیوبا کے لیے صحت اور زراعت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے بہت زیادہ صلاحیت موجود ہے. ملاقات کے دوران بایو ٹیکنالوجی کے شعبے میں کیوبا کی جدیدیت کی تعریف کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے جان بچانے والی ویکسین کے پیداوار کے لیے تحقیق اور تیاری میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کی تجویز دی. اس ملاقات کے بعد پاکستان اور کیوبا کے درمیان سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ کے لیے ویزا کی ضرورت ختم کرنے کے لیے معاہدہ بھی ہوا. اس معاہدے سے دونوں ممالک کے حکام کو سفری سہولت میسر ہوگی اور دونوں ممالک کے سفارتی خصوصی یا سرکاری پاسپورٹ رکھنے والے افراد کو ایک دوسرے کے ملک میں داخلے کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں ہوگی. اس حوالے سے شاہ محمود قریشی کا یہ کہنا تھا کہ اس ویزا معاہدے سے پاکستان اور کیوبا کے مابین دو طرفہ تعلقات کو وسعت ملے گی، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی، ثقافتی اور سفارتی تعلقات مزید مستحکم ہوں گے. تو یہ ہم نے بات کی پاکستان اور کیوبا کی، اور اب کچھ بات ہو جائے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی. تو اس کے لیے ہم مزید تفصیلات جانے بہجت کے پاس چلتے ہیں. تو بہجت جی، رپورٹ کی تفصیل بتائیے.
بہت شکریہ نگہت. سب سے پہلے تو ہم یہ بتائیں آپ کو ایک افسوسناک خبر ہے، اور وہ ہے یہ کہ امریکہ میں جنوبی ایشیائی امور کے معروف ترین ماہرین میں شامل اسٹیفن کون 83 برس کی عمر میں چل بسے. وائس آف امریکہ کے قارئین، ناظرین اور سامعین کئی برسوں سے جنوبی ایشیائی امور کے مختلف پہلوؤں پر اسٹیفن کون کے بے لاگ اور ماہرانہ تبصروں سے مستفید ہوتے آئے ہیں. وہ خاص طور پر پاکستان اور بھارت کے سیکیورٹی اور دفاعی امور پر تحقیق کے حوالے سے شہرت رکھتے تھے. دوسری جانب افغان صدر اشرف غنی نے افغانستان تنازع کے حل کے لیے ایک 7 نکاتی امن منصوبہ تجویز کیا ہے تاکہ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کو آگے بڑھایا جا سکے. اس مجوزہ امن منصوبے میں طالبان کے ساتھ ممکنہ بات چیت، جنگ بندی اور اس کی مجوزہ شرائط طے اور کئی دیگر امور بھی شامل ہیں. افغان صدر اشرف غنی کے ترجمان صادق صدیقی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے صدر اشرف غنی کے منصوبے کو ایک جامع امن منصوبہ قرار دیتے ہوئے اسے شورش زدہ ملک میں قیام امن کے حوالے سے اہم قرار دیا. صدیقی نے کہا کہ صدر اشرف غنی کا مجوزہ امن منصوبہ کم مدت میں افغانستان میں امن بحال کرنے کا طریقہ ہے، جس میں طالبان کے ساتھ براہ راست بات چیت، جنگ بندی اور اس کی مجوزہ شرائط بھی شامل ہیں. افغان صدر کے 7 نکاتی منصوبے میں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ممکنہ براہ راست بات چیت کے ساتھ ساتھ امریکہ، مغربی ممالک کے دفاعی اتحاد، نیٹو اور پاکستان کے ساتھ بات چیت کی تجویز بھی شامل ہے. صدر اشرف غنی کا امن منصوبہ ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب افغانستان میں قیام امن کی نئی کوششوں کے سلسلے میں افغان مفاہمت کے لیے خصوصی امریکی نمائندے زلمے خلیل زاد نے کابل میں افغان صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سے بھی ملاقات کی ہے، اور اس سے پہلے زلمے خلیل زاد نے اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی تھی. جب بھی افغانستان میں قیام امن کا مسئلہ آتا ہے تو اس سلسلے میں کی جانے والی کوششوں میں پاکستان کا نام بھی سر فہرست رہتا ہے، اور جو امریکہ اور پاک تعلقات کی جہت کا بھی تعین کرتا ہے. آج کل دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر دکھائی دے رہے ہیں. امریکی کانگریس کے رکن شیلا جیکسن کہتی ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہے. پاکستان کی موجودہ حکومت کو واشنگٹن میں اعتماد سے دیکھا جا رہا ہے، اور اس اعتماد کی بحالی میں پاکستانی سفارتکاروں کی پیشہ ورانہ مہارت کا بڑا عمل دخل ہے. شیلا جیکسن واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کے ڈیپٹی چیف آف مشن کو دیے گئے الوداعی عشائیے سے خطاب کر رہی تھی. تفصیلات اسفر امام کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
معروف ڈیموکریٹ کانگریس ویمن شیلا جیکسن پاکستان امریکی کاکس کی سربراہ بھی ہیں. انہوں نے گزشتہ شام پاکستانی ڈپٹی چیف آف مشن رضوان شیخ کو دیے گئے الوداعیہ سے خطاب میں پاک امریکہ تعلقات کی بحالی میں نمایاں خدمات پر خراج تحسین پیش کی، اور کہا کہ رضوان جیسے سفارتکار کی کاوشیں موجودہ بحرانی صورتحال میں تعلقات کی بحالی کا ذریعہ بنی. شیلا جیکسن کہتی ہیں،
But we know that diplomacy is working through concerns in many instances, but not undermining the friendship that we have established. And look where we are today.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سے مواقع پر سفارتکاری تعلقات کا اہم ذریعہ ہوتی ہے، لیکن اس سے پاک امریکہ دوستی کی قدر کم نہیں ہوتی جو ہم استوار کر چکے ہیں، اور دیکھیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. اور پاکستان کا جو نیا لیڈر ہے وہ دلچسپی رکھتا ہے، میری ان سے کئی ملاقاتیں رہی ہیں، جب وہ سیاستدان نہیں تھے، اس وقت بھی ان میں خدمت کرنے کی خواہش تھی، لیکن آج اس کی نئی قیادت عالمی پلیٹ فارم پر انگیج ہونا چاہتی ہے، جو بہت اہم بات ہے۔ شیلا جیکسن کا کہنا تھا کہ پاک امریکہ تعلقات جنوبی ایشیا میں امن کے لیے ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی امریکی کاکس کو فعال کرنے کا فیصلہ وقت کی ضرورت تھی۔ یہ کاکس کشمیریوں کی آواز امریکی ایوانوں میں پہنچا رہا ہے اور وہاں ہونے والی انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزی کو ہر سطح پر اٹھا رہا ہے۔ شیلا جیکسن نے کہا کہ پاکستان کی موجودہ قیادت کو امریکی ایوانوں میں زبردست پذیرائی ملی۔ وزیراعظم عمران خان کا خود لیڈر آف دی ہاؤس نینسی پلوسی کی جانب سے کانگریس میں استقبال دنیا کو ایک واضح پیغام تھا۔ اس موقع پر خطاب میں معروف ڈیموکریٹ رہنما طاہر جاوید کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی امریکن دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کے اہم اور چیدہ چیدہ شخصیات موجود تھیں۔ اسفر امام، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
ستائے جہاں میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے۔ وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم آپ کے لیے دیگر رپورٹس پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
ستائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو ستائے جہاں کیسا لگتا ہے، رائے دیجئے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں، sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام سدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک۔ وائس آف امریکہ، واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں پروگرام آپ سن رہے ہیں۔ دنیا بھر اور خصوصاً مشرق وسطی میں خوف اور دہشت کی علامت سمجھی جانے والی تنظیم دولت اسلامیہ یا داعش کے سربراہ ابوبکر البغدادی شام کے مغربی صوبے ادلیب میں امریکی فوج کے ایک خصوصی آپریشن میں ہلاک ہوئے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کی صبح ایک پریس کانفرنس میں ابوبکر البغدادی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ یوں تو صدر ٹرمپ مختلف مواقع پر داعش کے مکمل خاتمے کا دعویٰ کر چکے ہیں، لیکن عالمی سطح پر تنظیم کے زیر اثر گروپ مختلف ممالک میں دہشت گردی کی کارروائیوں کی ذمہ داری قبول کرتے آئے ہیں۔ دولت اسلامیہ یا داعش کو ابتدا میں القاعدہ ہی کا ایک دھڑا سمجھا جاتا تھا۔ 90 کی دہائی میں یہ تنظیم جماعت التوحید الجہاد کے نام سے کام کر رہی تھی۔ امریکہ کے 2003 میں عراق پر حملے کے بعد یہ تنظیم زیادہ سرگرم ہوئی اور امریکہ کی زیر سرپرستی قائم ہونے والی عراقی حکومت کے خلاف برسر پیکار رہی۔ اس تنظیم کا مقصد خلیجی ممالک، بالخصوص عراق، شام اور اردن میں اپنا تسلط قائم کرنا تھا، جس کو انہوں نے خلافت کا نام دیا، لیکن بعد ازاں اس تنظیم نے افغانستان، پاکستان اور بھارت سمیت مختلف ملکوں میں بھی اپنی موجودگی کے دعوے کیے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ شام میں امریکی حملے میں ہلاک ہونے والے داعش کے لیڈر ابوبکر البغدادی کی موت کے بعد دنیا پہلے سے بہتر جگہ بن گئی ہے، اگرچہ اس کارروائی کو بڑے پیمانے پر سراہا جا رہا ہے، لیکن کچھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ البغدادی کی ہلاکت کے باوجود اس دہشت گرد گروپ سے لاحق خطرہ ختم نہیں ہوا۔ تو جناب، اب اسی کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ کو ہم سنوا رہے ہیں، جسے پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
امریکی فضائی طاقت نے داعش کے لیڈر کے ٹھکانے کو تباہ کر کے ملبے میں تبدیل کر دیا، جس کے بعد امریکی فورسز نے ملبے سے اس کی باقیات نکالی، اس کے ڈی این اے کی ٹیسٹنگ کے ذریعے اس کی شناخت کی تصدیق کی اور پھر اسے سمندر برد کر دیا۔ پی اے کے روز پینٹاگان کے اعلی عہدیداروں نے انکشاف کیا کہ انہیں سرنگ سے صرف بغدادی کی باقیات ہی نہیں ملی تھیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل مارک ملے نے بتایا، وہاں سے دو بالغ مرد بھی زندہ نکالے گئے جو اب ان کی حراست میں ہیں۔ یہ الفاظ تھے جنرل مارک ملے کے۔ عہدیداروں کو امید ہے کہ وہ دو مرد اور احاطے سے اکٹھا کیا جانے والا قیمتی مواد امریکی فورسز اور ان کی شراکت دار شامی ڈیموکریٹک فورسز کے لیے کارآمد ہوگا۔ اسی دوران صدر ٹرمپ نے اپنی توجہ ایک اور اثاثے کی جانب مرکوز کر دی ہے، اور وہ ہے شمال مشرقی شام میں تیل کے کنویں۔
But we're keeping the oil. Remember that. I've always said that. Keep the oil. We want to keep the oil. $45 million a month. Keep the oil.
لیکن ہم تیل کو برقرار رکھ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے میں نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ تیل کو محفوظ رکھیں۔ ہم تیل کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ $45 million ماہانہ تیل کو محفوظ رکھیں۔ یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ تیل کے کنووں کو محفوظ رکھنا اب امریکی مشن کا حصہ ہے۔ وزیر دفاع مارک ایسپر نے مزید کہا کہ امریکی فورسز اگر ضروری ہوا تو روس اور شام کی فورسز سے ان کنووں کا دفاع کریں گی۔
We want to make sure that SDF does have access to the resources in order to guard the prisons, in order to arm their own troops.
ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ SDF کو ان وسائل تک لازمی رسائی ہو تاکہ وہ قید خانوں کی حفاظت کر سکیں, خود اپنے فوجیوں کو مسلح کر سکیں اور داعش کو شکست دینے کے مشن میں ہماری مدد کر سکیں. یہ الفاظ تھے امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر کے. امریکی فورسز کا ایک کانوائے چند روز قبل شام سے رخصت ہوا تھا, لیکن دفاع سے متعلق ایک امریکی عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکی فورسز کا ایک اور کانوائے اتوار کو دوبارہ شام میں داخل ہو گیا ہے تاکہ وہ فوجیوں کو دوبارہ سپلائی میں مدد دے سکے اور انخلا کے لیے تیار کر سکے جو صدر ٹرمپ چاہتے ہیں. تیل کے ان کنوؤں کی حفاظت کے لیے مزید لوگوں کو رکھا جا رہا ہے, تو کیا شام میں اب پہلے سے زیادہ فوجی رکھے جائیں گے یا پہلے سے کم؟ اس بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے کہا,
My expectation is that it'll be fewer than what we had before and they will be going home.
مجھے توقع ہے کہ وہاں پہلے سے کم فوجی ہوں گے اور وہ وطن واپس آئیں گے. یہ الفاظ تھے امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر کے. لیکن اب جبکہ فورسز شام میں جا بھی رہی ہیں اور باہر بھی آ رہی ہیں, یہ واضح نہیں ہے کہ انخلا میں کتنا وقت لگے گا. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جی, وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی, تو پروگرام کی اگلی رپورٹ بھی ہم وائس آف امریکہ سے ہی سنیں گے. لیکن اس سے پہلے یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گی لبنان کے حوالے سے. لبنان کے وزیر اعظم سعد الحریری نے ملک میں حکومت کے خلاف شدید احتجاج کے بعد عہدے سے استعفی دے دیا ہے. غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق سعد الحریری نے ٹی وی پر نشر ہونے والے اپنے خطاب میں کہا کہ عہدے آتے جاتے رہتے ہیں لیکن عزت اور ملک کا تحفظ اہم ہے. انہوں نے کہا کہ 13 روز سے لبنان کے عوام معاشی بحران کو روکنے کے لیے فیصلوں کی منتظر ہیں اور میں نے اس عرصے کے دوران راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جس کے ذریعے عوام کی آواز سنی جا سکے. ان کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس بحران کے اثرات کا سامنا کریں. میں اس وقت اپنا استعفی دینے کے لیے صدارتی محل میں ہوں. انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کے شراکت داروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیسے لبنان کی حفاظت کریں اور اس کی معیشت کو بحال کریں. واضح رہے کہ قرضوں میں ڈوبے ملک لبنان کی شہری ٹیکس میں اضافے اور خراب ترین معاشی صورتحال کی وجہ سے شدید پریشانی کا شکار ہیں. وزارت خزانہ کے مطابق لبنان کے عوامی قرضہ 86 ارب ڈالر سے زائد ہے جو اس کی کل شرح نمو کا 150% ہے. حال ہی میں ہونے والے ٹیکس اضافے میں پیغام رساں اپلیکیشن واٹس ایپ پر کی جانے والی کالز پر بھی 0.2 ڈالر تک ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی گئی تھی, حالانکہ اس طرح کی کالز لبنان میں رابطے کا اہم ذریعہ ہیں. حکومت کی مسائل کے حل نکالنے میں ناکامی کی وجہ سے لبنان میں 17 اکتوبر سے احتجاجی مظاہروں کا آغاز ہوا تھا. یہ خبر ہم نے آپ کو بتائی, تو اب چلتے ہیں پروگرام کی اگلی رپورٹ کی جانب. تو بہجت جی, رپورٹ کی تفصیل بتائیے.
بہت شکریہ. جیسا کہ نکہت آپ نے بتایا کہ زیادہ تر معاشی دشواریاں بہت سارے ملکوں میں اس طرح کے ہنگاموں کا باعث بنتی ہیں. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی IMF کی ایک رپورٹ کے مطابق بے روزگاری اور معاشی سست روی وہ وجوہات ہیں جس سے متعدد عرب ملکوں میں معاشرتی تناؤ اور احتجاج کے سلسلے سامنے آ رہے ہیں. فرانسیسی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق IMF نے علاقائی معاشی اشاریوں سے متعلق ریجنل اکنامک آؤٹ لک رپورٹ کا اجرا کیا ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مشرق وسطی اور شمالی امریکہ کے ملکوں میں ترقی کے سست روی کے باعث بدامنی میں اضافہ ہو رہا ہے. پیر کے روز جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا کہ رواں ماہ کے آغاز میں معاشی نمو میں کمی کے اشارے سامنے آنے کی بڑی وجہ بین الاقوامی سطح پر ہونے والے اقدامات اور فیصلے ہیں. IMF کے مشرق وسطی اور وسطی ایشیا کے ڈائریکٹر جہاد زور کا کہنا ہے کہ اس خطے میں جن ممالک کی معاشی نمو کم ہے ان کو بھی روزگاری کے خاتمے کے حوالے سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. IMF کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عرب ملکوں میں بے روزگاری کی شرح زیادہ ہونے کی وجہ سے معاشرتی تناؤ بھی بڑھا ہے. IMF کی رپورٹ میں اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ نوجوانوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر خواتین بھی روزگار کے حصول میں کامیاب نہیں ہو پاتی. رپورٹ میں 2018 کا حوالہ دے کر کہا گیا کہ گزشتہ برس 18% خواتین کے پاس نوکری نہیں تھی. ایک دہائی قبل 2010 میں متعدد عرب ممالک میں احتجاج اور مظاہرے شروع ہوئے تھے. بعد ازاں شام, یمن اور لیبیا میں یہ احتجاج خانہ جنگی میں بدلتے گئے. گزشتہ سال سے ایک بار پھر عرب ممالک میں احتجاج دیکھنے کو آئے ہیں. 2018 کے بعد الجزائر, سوڈان, عراق اور لبنان میں بڑے پیمانے پر یہ مظاہرے ہوئے، جبکہ ان تمام ملکوں میں احتجاج کرنے والے مظاہرین معاشی اصلاحات کے ساتھ ساتھ بدعنوانی کے خلاف اقدامات کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ عراق میں جاری حکومت مخالف مظاہرے بھی دوبارہ شدت اختیار کر رہے ہیں، جس کے دوران کربلا شہر میں سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 14 مظاہرین ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ عراق میں حکومت مخالف مظاہروں میں وقفے کے بعد ایک بار پھر شدت آئی۔ خراب معاشی صورتحال، کرپشن اور بے روزگاری کے خلاف سینکڑوں افراد کربلا شہر میں جمع ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بغداد کے مرکزی تحریر اسکوائر اور دوسری صوبوں میں سینکڑوں عراقی مظاہرین دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ملک کو نازک صورتحال درپیش ہے، یعنی ایک ایسا لمحہ جب حکومت کی جانب سے جرت مندانہ اور ٹھوس اقدام درکار ہیں۔ حکومت کے خلاف مظاہروں کی نئی لہر میں کم سے کم 250 افراد ہلاک اور 4000 سے زیادہ لوگ اس ماہ کے دوران زخمی ہوئے ہیں۔ وکلا کی یونین، اساتذہ اور حتیٰ کہ پلاننگ کی وزارت کے ملازمین بھی نوجوان مظاہرین کے ساتھ شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے ڈیل گیولک نے اس بارے میں عمان سے جو رپورٹ بھیجی، اس کی تفصیل پیش کر رہے ہیں انجم ہیرلڈ گیل۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی، چاہے وہ عراق کے لیڈر ہوں یا مظاہرین، یہ علم نہیں کہ مظاہروں کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ان مظاہروں کو کوئی رہنمائی حاصل نہیں، اور نہ ہی ان کا کوئی منظم ڈھانچہ ہے، اور نہ ہی آپس میں ربط ہے۔ لیکن نوجوان، بے روزگار لوگوں، سرگرم دانشور یا غریب شیعہ واضح طور پر اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پر بدعنوانی، بے روزگاری اور عوامی خدمات کے فقدان کا خاتمہ کیا جائے، جن میں بجلی اور اقربا پروری کا مسئلہ شامل ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی اے ایف پی کو مظاہرہ کرنے والے ایک شخص نے بتایا کہ ہم پوری حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لندن میں چیتم ہاؤس کے رینارڈ منصور کا خیال ہے کہ احتجاج ختم نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی صورتحال بھی جوں کی توں نہیں رہے گی۔
Because one of the main slogans they say is in the name of religion they robbed us. And linked to that is this kind of anti-Iranian sentiment.
میرا خیال ہے کہ چیزوں کو گڈ مٹ کرنا مزید کارگر نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت کس حد تک ایسی اصلاحات کرے گی جو معنی خیز ہوں، بجائے اس کے کہ ویسی ہی اصلاحات جو ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس میں کابینہ کے وزراء کی تبدیلی، انتخابی قوانین کا وعدہ اور ایسی دوسری چیزیں، یا واقعتاً انتظامی ڈھانچے میں سنجیدہ تبدیلیاں، بعض لیڈروں کی تبدیلی، یا پھر ایک اور انتخاب۔ اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ مسلح گروپ ذاتی انتقام کی کاروائیوں کے لیے احتجاجی تحریک سے فائدہ اٹھانے پر تل جائیں، جیسا کہ گزشتہ جمعے کو ہوا۔ اس صورت میں یہ سارا سلسلہ پرتشدد شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ تجزیہ کار عمر النداوی نے اچھی حکمرانی کے قیام، بدعنوانی کے خاتمے اور کم مراعات یافتہ لوگوں کے لیے برابر کے مواقع کی خاطر اہلیت کے معیار کے تعین میں حکومت کی نااہلی کی جانب اشارہ کیا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ اس ناکامی کو ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی میں ملک کے بڑھتے ہوئے الجھاؤ سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ رناد منصور کہتے ہیں کہ سیاسی اکابرین اب مزید فرقہ واریت کے کارڈ کو پوری طرح استعمال میں نہیں لا سکتے، اس لیے کہ مظاہرین لیڈروں کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ملک میں ایران کی مداخلت کا خاتمہ کیا جائے۔ رناد منصور کے الفاظ: وہ اپنے لیڈروں کو رد کر رہے ہیں، اور ان کا ایک بڑا نعرہ یہ ہے کہ مذہب کے نام پر انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ اس کا تعلق ایک اعتبار سے ایران مخالف جذبات سے ہے۔ وہ ایران کو تقریباً ایک مقبوضہ قوت خیال کرتے ہیں۔ یہ اسی نوعیت کے جذبات ہیں جو وہ امریکیوں کے خلاف رکھتے تھے، اور اب وہ ایرانیوں کے خلاف رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایران ہی مؤثر طور پر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ حکومت میں کون ہوگا، کون نہیں ہوگا، اقتدار کس کے ہاتھ میں ہوگا اور کس کے ہاتھ میں نہیں۔ ایک بڑا نعرہ یہ ہے کہ ایران نکل جاؤ، نکل جاؤ۔ ماضی کے مظاہروں کے برعکس، ان مظاہروں کے خلاف سیکیورٹی اداروں نے بھاری طاقت کا استعمال کیا ہے، جس میں باضابطہ طور پر گولیاں اور آتشی اسلحہ شامل ہے۔ سرگرم کارکن اس نوعیت کی تفتیش پر بھی کھول رہے ہیں، جس کے دوران بیسیوں مظاہرین کی ہلاکت سے حکام کو بری الذمہ قرار دے دیا گیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدائے جہاں میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے لیے ہم مزید دیگر رپورٹس پیش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network.
ویلکم بیک. ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش صدا جہاں پروگرام میں اب اگلی رپورٹ میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اقوام متحدہ کی 215 میں جاری کی گئی ایک رپورٹ جس کے مطابق افغانستان میں منشیات کے عادی افراد کی تعداد 24 لاکھ سے تجاوز کر چکی. ملک میں منشیات کی بآسانی دستیابی کے باعث مرد اور خواتین سمیت بچے بھی منشیات کے عادی ہو رہے ہیں. نشے کی عادی کابل کی رہائشی سروان بھی اپنے 10 سالہ بچے کیوں کم عمری کے باعث پورا نام ہم نہیں بتا سکتے پریشان وہ بہت ہیں ان کی والدہ کیونکہ وہ اپنے والد کی استعمال کردہ ہیرون کا نشہ کرنے سے خود بھی اس کا عادی ہو گیا. موسم گرما میں کیوں چھپ کر یہ نشہ کرتا رہا. کیوں بڑا آدمی بننا چاہتا تھا لیکن اس کی والدہ کہتی ہیں کہ پہلے اسے نشے کی لت چھوڑنا ہوگی. کیوں کی والدہ اسے لے کر کابل میں قائم ایک بحالی مرکز گئیں جہاں دونوں ماں بیٹا 45 دن کے لیے مقیم ہیں. اس مرکز میں دونوں کو نشے کا اثر دور کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. 10 سالہ کیوں کے مطابق وہ ایک ماہ تک نشہ کرتا رہا اور اب اس کے جسم کا ہر حصہ دکھتا ہے، ہڈیوں میں تکلیف ہوتی ہے. اس کی والدہ کے بقول اس کی آنکھیں اندر کی جانب دھنس گئی ہیں اور کمزوری کے باعث اس کا جسم اب ہڈیوں کا ڈھانچہ لگتا ہے. اقوام متحدہ کی جائزہ رپورٹ کے مطابق کیو اور اس کی والدہ کی طرح افغانستان میں ہزاروں خواتین اور بچے نشے کی لت میں مبتلا ہیں جبکہ ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. رپورٹس کے مطابق منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان کی اصل وجہ اس کی بآسانی دستیابی ہے. نشے کی یہ لت والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے. حاملہ خواتین بھی غیر معیاری افیون کو استعمال کرتی ہیں جس سے نومولود بچوں کی صحت پر بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اسی لیے ماہرین زور دیتے ہیں کہ صحت مند ماحول دینے سے بچہ بہتر انداز میں پرورش پاتا ہے اور اس کے مسائل کم ہو سکتے ہیں، لیکن جنگ سے تباہ حال علاقوں میں صورتحال بہت حد تک مختلف ہوتی ہے. ایک طرف تو بچوں کی قسم پرسی کی یہ حالت اور دوسری جانب ان کے لیے تہواروں کا بندوبست کیا جاتا ہے. یہ تہوار کیسا ہے، آئیے نگہت سے تفصیل معلوم کرتے ہیں. جی نگہت تفصیل بتائے گا.
پہلے یہاں پر ایک خبر بھی بتانا چاہوں گی. ثقافتی تنظیم آئی ایم کراچی نے آئندہ برس فروری میں 8 روزہ انٹرنیشنل آرٹ پبلک فیسٹیول کرانے کا اعلان کر دیا ہے. اسی تنظیم کے تحت رواں برس مارچ میں پہلی بار عالمی آرٹ عوامی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا تھا جو کراچی کی تاریخی عمارت میں منعقد کیا گیا اور 3 دن تک یہ جاری رہا تھا. پہلی بار کراچی میں پورٹ ٹرسٹ کی تاریخی عمارت 100 سال بعد عوام کے لیے کھولی گئی تھی اور میلے کے دوران 60 آرٹسٹوں کے منصوبوں کی نمائش بھی کی گئی. تاہم اب دوسرا عالمی عوامی آرٹ فیسٹیول آئندہ برس فروری کے وسط میں کیا جائے گا جس میں امریکہ، برطانیہ، اٹلی، جاپان اور تھائی لینڈ سمیت دیگر ممالک کے آرٹسٹوں سمیت مقامی آرٹسٹوں کے منصوبوں کو بھی پیش کیا جائے گا. دوسرے عالمی عوامی فیسٹیول کو منعقد کرنے کے حوالے سے آئی پی ایف کے سربراہ جمیل یوسف اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر امبرین کاظم نے بتایا کہ اس بار آرٹ فیسٹیول کا انعقاد کراچی کے 4 سے زائد مقامات پر کیا جائے گا اور اس میں مقامی آرٹسٹوں سمیت عالمی آرٹسٹوں کے منصوبوں کو پیش کیا جائے گا. اس بار پبلک فیسٹیول کے مرکزی منصوبے کراچی کے اولڈ ایریاز یعنی پاکستان چوک، کھرادر سمیت کے پی ٹی میں عوام کے لیے رکھے جائیں گے. اس بار فیسٹیول میں کراچی کے دیہی علاقہ جات کے سرکاری اسکولوں کے آرٹ کے نمونوں کو بھی پیش کیا جائے گا. ساتھ ہی تنظیم نے اس فیسٹیول میں اپنے آرٹ کی نمائش کرنے والے آرٹسٹوں کو فن پارے رکھنے کی بھی دعوت دی ہے. تنظیم کے مطابق اس بار پبلک فیسٹیول میں شرکت کے لیے بھارت کے بھی آرٹسٹوں کو مدعو کیا گیا ہے، تاہم یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ کوئی بھارتی آرٹسٹ ایونٹ کا حصہ بنے گا یا نہیں. تو اب اس خبر کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں بچوں کے ادبی میلے میں. بچوں کے لیے 23 اور 24 اکتوبر کو اسلام آباد کے لوک ورثہ میں چلڈرن لٹریچر فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں متعدد سیشنز بھی ہوئے اور اس میلے میں وفاقی وزیر تعلیم اور پروفیشنل ٹریننگ شفقت محمود نے شرکت کی اور ایونٹ کا افتتاح کیا. اس ادبی میلے میں 8 سے 18 سال تک کی عمر کے ادیبوں نے اپنی کتابوں کا اجرا کیا. یاد رہے کہ اس طرح کے بچوں کے میلے چاروں صوبوں اسلام آباد اور ملک کے 25 سے زائد اضلاع میں ہو چکے ہیں. اسلام آباد میں منعقدہ اس حالیہ ادبی میلے کا احوال ہمارے نمائندے فدا حسین سنوا رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں.
زندگی بدلنے کی خواہش کا اظہار کرنے والی یہ نظم عہد حاضر کی ایک شاعرہ زہرا نگاہ کی ہے جسے انہوں نے بچوں کے ادبی میلے کے لیے ترانے کے طور پر لکھی ہے. اس نظم کے اگلے بول ہیں، ہمارے ذہن و فکر کو جو علم کا دیا ملے تو اس کی روشنی میں ہم کو ایک راستہ ملے، وہ راستہ کہ جس پہ چل کے ملک جگمگا اٹھے، جو زندگی بدل دے، ہم کو وہ نصاب چاہیے. جہاں کو امن و آشتی کے گیت ہم سنائیں گے، محبتوں کے پیار کے دیے صدا جلائیں گے، جو نیند سے جگائے ہم کو ایسا خواب چاہیے، جو زندگی بدل دے ہم کو وہ نصاب چاہیے، ہمیں کتاب چاہیے، ہمیں کتاب چاہیے. اس میلے کی ابتدائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے آئندہ سال مارچ تک پرائمری کی کلاسوں کے لیے قومی نصاب کے اجرا کا اعلان کرتے ہوئے کہا،
ہم ایک قومی نصاب بنانے کی طرف چلے، کوشش کر رہے ہیں کہ اتفاق رائے سے ایک نصاب جو ہے اس کو ترتیب دے دیں، اور انشاءاللہ تعالی مارچ تک ہمارا جو پرائمری کا نصاب ہے وہ مارچ تک تیار ہو جائے گا، اور کنسلٹیٹو پروسیس جیسے ختم ہوتا ہے اس کو ہم سکولوں میں انٹروڈیوس کر دیں گے.
کتابوں پر تبصرے، مختلف موضوعات پر مباحثے اور مذاکرے بھی اس ادبی میلے کا حصہ تھے. ان موضوعات میں سے ایک موضوع بچوں میں تنقیدی جائزہ لینے کی اہلیت میں اضافہ کرنے کی اہمیت اور ضرورت پر مختلف اداروں کے لوگوں نے حصہ لیا. اس مذاکرے میں شریک ایک ماہر ادارہ اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشن کی نمائندہ نرگس سلطانہ کا خیال ہے کہ پاکستان میں بچوں میں تنقیدی جائزہ کی اہلیت میں اضافے کے حوالے سے کام کا آغاز ہو چکا ہے.
دیکھیں، جو چلڈرنز لٹریچر فیسٹیول ہے ان کا مقصد بھی کریٹیکل تھنکنگ کو اور کریٹیویٹی کو پروموٹ کرنا ہے، اور یہ کوالٹی ایجوکیشن ہی سے ریلیٹڈ ہے، اور جب بچوں کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے اور کریٹیکل تھنکنگ کو امپروو کیا جاتا ہے، آئی تھنک دیٹ ہیز دا پاور ٹو ٹرانسفارم سوسائٹیز. پاکستان میں بہت سارے انیشیٹیوز ایسے ہیں جس کے تھرو کریٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو گورنمنٹ جو ہے وہ کریکولم کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کو انکارپوریٹ کر رہی ہے، ٹیچر ٹریننگ کے اندر بھی ہیں اور ٹیکسٹ بکس کے اندر بھی ہیں، تو امید ہے کہ اس طریقے سے پھر کوالٹی ایجوکیشن بھی بہتر ہوگی.
اس حوالے سے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے آمنہ سعید نے ملک میں لائبریریوں کی تعداد میں اضافہ کرنے پر زور دیا.
جو لائبریریز ہیں وہ کم ہیں، یہاں ایک پورا جال بچ جانا چاہیے لائبریریز کا، اس سے لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا اور پبلشرز کا بھی ہوگا، کیونکہ جو وہ کتاب شائع کریں گے وہ بائے ایک وقت ساری لائبریریز میں ایک کاپی پہنچ جائے گی، تو وہ ان کی کتابیں بک جائیں گی. تو میرے خیال میں یہ کہنا کہ کتابیں سستی کریں یہ مشکل ہے، کیونکہ کاغذ سے بھی ڈیوٹی ہے، انک پہ ڈیوٹی ہے، اور یہ سب چیزیں تو اب پبلشر کو تو یہ اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں. طریقہ یہ ہے قیمتیں کم کرنے کا، اس یہاں جو بک پائریسی ہوتی ہے اس کو ختم کی جائے، چونکہ پبلشرز کی کتابیں میں جو انویسٹ کرتے ہیں جب وہ مقبول ہوتی ہیں تو پائریسی ہو جاتی ہے، تو ان کی کتابیں نہیں بکتی.
برٹش کاؤنسل شعبہ لائبریری سے وابستہ ہیرا عظمت کا خیال ہے کہ لائبریریوں کی تعداد بڑھانے کے بجائے اس وقت جو لائبریریز موجود ہیں ان میں موجود خامیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے.
اگر ایسی بات ہے کہ وہ وہاں پہ لائبریریز کو کوئی آڈینس نہیں مل رہی، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ان کی آڈینس کس طرح امپروو کی جا سکتی ہے. کیا یہ بات ہے کہ ان کی کتابیں نہیں ہیں ان کے پاس جو اپ ٹو ڈیٹ ہیں یا جو نیو یا کرنٹ ہیں؟ کیا یہ بات ہے کہ وہ لائبریریز کی لوکیشن اس طرح کی ہے کہ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہے یا کوئی وہ لوگ پہنچ نہیں سکتے وہاں تک؟ مطلب وجہ کیا ہے ان کی؟ ٹھیک ہے، اور پھر ان چیزوں کو ٹھیک کرنا وہ پہلا کام ہے، نہ کہ لائبریریز کی تعداد بڑھا دی جائے.
اس ادبی میلے میں پاکستان ٹیلی ویژن کے کارٹون سیریز مینا کی کہانی کی نظم بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی، جس میں لڑکیوں کی تعلیم کی ضرورت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مشہور نقاد اور لکھیاری مشرف زیدی ریڈیو نیوز نیٹورک سے گفتگو میں بچوں کے ادب پر ہونے والے کام پر مجموعی طور پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں،
دیکھیے، جتنے بھی ایونٹس ہو سکیں، جتنے بھی اس طرح کے میلے ہو سکیں جہاں پہ بچوں کو باہر نکل کے موقع ملے ادب کے بارے میں بات کرنے کا، کتابوں سے جو ہے مل جلنے کا، ادیبوں سے، فلسفے سے، اداکاروں سے، آرٹ کے لوگوں سے، خبروں کے لوگوں سے، میڈیا کے لوگوں سے جتنا بھی ان کا انٹریکشن ہوگا وہ کم ہے. تو یہ چلڈرنز لٹریچر فیسٹیول یہ تو سالانہ جو ایک دفعہ ہوتا ہے ہر بڑے شہر میں پاکستان کے، لیکن میں سمجھتا ہوں ہر ضلع میں یہ ہونا چاہیے اور سال میں ایک دفعہ نہیں مہینے میں ایک دفعہ ہونا چاہیے.
اسلام آباد کے لوگ ورثہ میں سجے بچوں کے اس 62 ادبی میلے میں مختلف سکولوں کے بچوں اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور انہوں نے اس میلے کے انعقاد کو سراہا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مستقبل میں مزید اس طرح کے میلے کے انعقاد پر زور دیا تاکہ بچوں میں علم و ادب سے دلچسپی پیدا ہوں. فدا حسین، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد.
ادبی میلے کا احوال آپ کو ہم نے سنایا. تو اس سے پہلے کہ ہم وائس آف امریکہ کی رپورٹ سنیں تو ایک خبر آپ کو یہاں پر ہم یہ بتاتے چلیں. مائکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر پر آئندہ ماہ سے تمام سیاسی اشتہارات پر پابندی عائد ہوگی. کمپنی کی جانب سے ٹویٹر پر سیاسی اشتہارات پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ 2020 کے امریکی انتخابات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے، جس کا اطلاق 22 نومبر سے ہوگا. انتظامیہ کے مطابق سیاسی اشتہارات سے متعلق نئی پالیسی کی مکمل تفصیلات 15 نومبر کو جاری ہوگی. اس حوالے سے ٹویٹر کے سی ای او نے ٹویٹ میں لکھا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ عالمی سطح پر ٹویٹر کے تمام سیاسی اشتہارات روک دیے جائیں. سیاسی اشتہارات پابندی سیاستدانوں کی سوشل میڈیا پر غلط اطلاعات پر بڑھتی ہوئی تنقید کی وجہ سے لگائی گئی ہیں. یاد رہے کہ گزشتہ برس فیس بک نے بھی اپنی ویب سائٹ پر سیاسی اشتہارات پوسٹ کرنے پر سخت شرائط نافذ کرتے ہوئے تصدیق لازمی قرار دی تھی. تو یہ خبر ہم نے آپ کو بتائی. تو چلتے ہیں اب وائس آف امریکہ کی رپورٹ کی طرف، جس میں بات ہو رہی ہے لاہور میں آلودگی کے حوالے سے. تو تفصیلات بتائیے گا بہجت جی رپورٹ کی.
اس رپورٹ کی تفصیل سے پہلے نکت ایک اور ہم چھوٹی سی خبر آپ کو سناتے ہیں کہ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کی 550ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کے لیے کرتارپور کوریڈور کے راستے گردوارا دربار سنگھ جانے کے لیے بھارت نے 575 سکھ یاتریوں کے پہلے دستے کے نام پاکستانی حکام کے حوالے کر دیے. اس جتھے کی سربراہی بھارتی پنجاب کے وزیر اعلی کیپٹن امریندر سنگھ کریں گے، اور ان میں بھارت کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ بھی شامل ہوں گے. ان کے علاوہ بھارت کے مرکزی وزرا ہردیپ پوری اور ہرسمرت کور بادل اور بھارتی پنجاب کے متعدد پارلیمانی ارکان بھی اس کا حصہ ہوں گے. اس کاریڈور کے دو حصے ہیں. پاکستانی حکومت نے بھارتی سرحد سے کرتارپور میں واقع گردوارا دربار صاحب تک کاریڈور تعمیر کیا، جبکہ بھارتی حکومت نے گرداسپور میں واقع ڈیڑھا بابا گرو نانک سے سرحد تک کے کاریڈور کی تعمیر مکمل کی. بتایا جاتا ہے کہ بابا گرو نانک نے اپنی زندگی کے آخری سال کرتارپور میں ہی گزارے تھے اور اسی مقام پر گردوارا دربار صاحب کی تعمیر ہوئی. تو جناب اس خطے کی ایک اہم پیش رفت کی بات ہے. تو آئیے اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں پنجاب کے سب سے بڑے شہر لاہور میں اور ذکر کرتے ہیں ہواؤں میں پائے جانے والی آلودگی کا. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور کی ہوا بگڑنے لگی ہے. عالمی ایئر کوالٹی انڈیکس میں لاہور گزشتہ دنوں میں دنیا کے فضائی طور پر آلودہ شہروں میں کچھ روز تک پہلے درجے پر رہا. ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا کہ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر حصوں میں اسموگ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، کیا کیا کرنا چاہیے؟ لاہور سے سمن خان کی رپورٹ پیش کرتے ہیں.
ہوا مختلف گیسوں کے امتزاج سے بنی ہے، جس میں آکسیجن اور نائٹروجن تو بڑی سطح پر موجود رہتی ہی ہیں، لیکن جب ہوا کے معیار کا جائزہ لینا ہو تو فضا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ، اوزون، سلفر ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ جیسے چھوٹے مادوں کا تناسب دیکھا جاتا ہے، جن کے ایک خاص حد سے بڑھنے پر ہوا کا معیار بگڑنے لگتا ہے. فصلوں کا جلایا جانا، ٹریفک کا دھواں، بھٹوں سے دھوئیں کا اخراج ان چھوٹی گیسوں کی مقدار بڑھانے کی وجہ بنتا ہے. ماہرین ماحولیات فرح راشد ایئر کوالٹی انڈیکس کو یوں بیان کرتی ہیں.
ایئر پولوشن اگر آپ نے میجر کرنا ہو تو ایئر کوالٹی انڈیکس ہوتی ہے، اٹ ورکس جسٹ لائک اے تھرمومیٹر. اس میں 0 سے 500 ڈگریز ہیں، 100 سے 150 کے درمیان کی جو رینج ہے. وہ لوگ جو ایزمیٹک ہیں، جن کو لنگس کا پرابلم ہے، یا جو سینسیٹیو ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اس طرح کے لوگ زیادہ امپیکٹ ہوں گے. 150 سے 200 کی رینج ہے، دیٹ از این انہیلدی رینج. سو آپ کا بیسکلی ایئر پولوشن لیول جو ہے اٹ کمز ان دا ریڈ زون. اور ہماری لاہور کی جو ایئر ہے وہ تو اکثر اسی زون میں ہوتی ہے، اور موسٹلی اس سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے.
یو ایس ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق پاکستان کا شہر لاہور جمعہ رات اور جمعہ کے روز دنیا کے آلودہ شہروں میں پہلے درجے پر رہا۔ لاہور میں نجی سطح پر کام کرتے ادارے ایشین انوائرمنٹل سروسز کے ڈائریکٹر علیم بٹ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سموگ پالیسی میں ایئر کوالٹی انڈیکس کے درجے اپنی مرضی سے طے کیے گئے ہیں، جو کہ یو ایس کے بنائے عالمی اے کیو آئی سے مطابقت نہیں رکھتا۔
اب جو ورلڈ وائڈ جو چلتا ہے وہ یو ایس اے کیو آئی چلتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرض کر لیں کہ جو یو ایس اے کیو آئی ہے وہ کہتا ہے زیرو سے جو 50 ہے وہ آپ کا گڈ ہے، جبکہ پاکستان اے کیو آئی کہتا ہے کہ زیرو سے جو 100 ہے وہ آپ کا گڈ ہے۔ یہ جو ڈفرنس آ رہا ہے یہ بیسکلی موئسچر کی وجہ سے آ رہا ہے، جو ایئر ویل ہے وہ موئسچر پارٹیکلز کو بیسکلی ٹریپ کر لیتا ہے اور اس کو ریڈ کر لیتا ہے۔
ماہرین ماحولیات کے مطابق ہوا کے معیار کی مانیٹرنگ سے زیادہ فضائی آلودگی کو ختم کرنے کے حل نکالنے چاہیے۔ ہوا کی آلودگی سے فکر مند ہو کر کراچی میں پاکستان ایئر کوالٹی انیشیٹو کے نام سے ادارہ شروع کرنے والے عابد عمر کہتے ہیں کہ اس کے لیے پاکستان کو باقاعدہ پالیسی بنانی ہوگی۔
پاکستان میں جو فیول کوالٹی ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم استعمال کریں، اپنی گاڑیوں میں ڈالیں، اپنے بسوں میں، ٹرکوں میں، موٹر سائیکلوں میں، رکشوں میں وہ استعمال کریں۔ وہ اتنا ہیولی پولوٹنگ فیول ہے، تو سب سے پہلے تو فیول سٹینڈرڈز امپروو کریں۔ جو دوسرے حال ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے، پرائیویٹ گاڑیوں اور پرائیویٹ موٹر سائیکلوں سے نکلیں اور اچھی سٹینڈرڈ کی جو صاف فیول استعمال کر رہی ہوں، پبلک بسیں، پبلک ٹرین، اس کے اوپر آئیں۔
ماہرین کہتے ہیں کہ ملک میں بڑھتی آلودگی نے ان حالات میں سانس لینے والے افراد کی زندگی کے 5 سال کم کر دیے ہیں۔ بیماریوں میں اضافہ اموات کا سبب بن رہا ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے۔ آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں پروگرام کے ہم آخری حصے کی طرف بڑھے ہیں۔ آخری دو رپورٹیں آپ کو سنواتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بڑی دلچسپ دو خبریں بھی سنواتے ہیں۔ جاپان میں ہونے والے ایک حالیہ سروے کے مطابق ملکی ووٹرز کی اکثریت اس بات کی حامی ہے کہ خواتین کو بھی شہنشاہ کا وارث قرار دیا جائے، اگرچہ اس خواہش کی جاپانی قانون میں کوئی گنجائش نہیں۔ جاپانی قوانین کے مطابق کسی خاتون کو شہنشاہ کا وارث قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن جاپان کے نئے شہنشاہ ناروہیٹو تخت نشینی کی تقریب کے بعد کیے گئے ایک سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ جاپان کے اکثر ووٹرز یہ چاہتے ہیں کہ خواتین کو بھی شہنشاہ کا وارث قرار دینا چاہیے۔ جاپان کے نئے شہنشاہ ناروہیٹو گزشتہ ہفتے ملکی تخت پر بیٹھے اور ان کو ایک نئی الجھن کا سامنا بھی رہا۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نرینہ نہیں، وہ صرف ایک بیٹی کے والد ہیں، اور ملکی قوانین اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ان کی بیٹی آئیکو ان کی جانشین بن سکے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق یہ سروے جاپان کی کیودو نیوز ایجنسی کی جانب سے کیا گیا، جس کے نتائج کے مطابق 81.9% لوگوں نے خواتین کو بھی شہنشاہ کا وارث قرار دینے کے حق میں ووٹ دیا ہے، جبکہ 13.5% لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ سروے میں 1009 ووٹروں سے ان کی رائے لی گئی تھی۔ اور دوسری خبر بھی خواتین ہی کے بارے میں ہے، اور وہ کوئی زیادہ خوشکن خبر نہیں۔ ناروے اور سوئٹزرلینڈ خواتین کے معیار زندگی کے حوالے سے دنیا کے بہترین، اور یمن اور افغانستان بدترین ملک ہیں، جبکہ پاکستان 167 ملکوں کی فہرست میں 164 نمبر پر ہے۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ برائے خواتین آن پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ اوسلو کی تحقیقاتی رپورٹ میں سامنے آیا ہے کہ فہرست میں پاکستان سے نیچے صرف 3 ملک ایسے ہیں جن میں خواتین کا معیار زندگی پاکستان سے خراب ہے۔ دونوں اداروں کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے 60 ملکوں میں خواتین کا معیار زندگی بہتر ہوا ہے، جبکہ یمن اور جنگ زدہ دیگر ملکوں میں خواتین کا معیار زندگی خراب ہوا ہے۔ تو جناب، ان دو خبروں کے بعد اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں، جہاں نگت امان ہمیں سوات کی سیر کو لے جا رہی ہیں۔ آج ہمیں وہ کہاں لے جائیں گی، آئیے انہیں سے تفصیل پوچھتے ہیں۔ جی نگت،
بہت شکریہ بسجت۔ سوات کے حوالے سے ہم رپورٹس بتاتے بھی رہتے ہیں اور آپ کو سیر بھی کرواتے ہیں۔ تو آج ایک زبردست سی خبر یہ ہے کہ سوات کی حسین وادی مالم جبہ کی گرین ویلی میں ایڈونچر پارک کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ کمشنر مالاکن ڈویژن نے ایڈونچر پارک کا افتتاح کیا۔ کمشنر مالاکن ڈویژن ریاض خان محسود کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ہم اس علاقے کو سیاحت کے لیے فروغ دے رہے ہیں۔ گرین ویلی پر قدرت کے نظاروں کو اچھے طریقے سے محفوظ کیا گیا ہے. یہاں بچوں اور فیملیز کے لیے بہترین جگہ ہیں. سوات موٹر وے اور مالم جبر روڈ کی تعمیر سے آنے والوں کی مشکلات بھی کم ہوں گی. ہمارے نمائندے ناصر عالم ہمیں ایڈونچر پارک کے حوالے سے بتا رہے ہیں اور سیر بھی کروا رہے ہیں, تو آئیے چلتے ہیں.
سوات میں گرین ویلی ایڈونچر پارک کا قیام عمل میں لایا گیا. کھیل کود کے ساز و سامان اور ایڈونچر سے بھرپور یہ پارک ملم جبا سے 1 کلومیٹر دور پہاڑوں کے بیچوں بیچ قائم کیا گیا, جس کا باقاعدہ افتتاح کمشنر ملاکن ڈویژن نے کیا. اس موقع پر مقامی لوگوں, کھلاڑیوں اور سیاحوں کی کثیر تعداد موجود تھی.
اگر کسی بندے نے جنت دیکھنی ہے نا تو اس سائڈ پہ آئے, لازمی آئے. بہت پیارا ایریا ہے, یہ ہائکنگ پوائنٹ بہت اچھا ہے.
یہاں پر آ کے تو بے تحاشا خوبصورت ہے, موسم بہت خوبصورت ہے.
میرے خیال میں جنت ہے, جنت ہے, زبردست جگہ ہے.
ہر چیز زبردست, کھانا فوڈ کوالٹی تو زبردست ہے, ریٹ بھی زبردست.
بہت سیف جگہ ہے, بہت سیف سٹی ہے مالم جبا, تو یہاں آئے اور انجوائے کریں.
ایڈونچر پارک کا قیام ایک ایسا اقدام ہے, امید ہے کہ اس سے اگر لوگوں کو تفریح کے مواقع ملیں گے تو سوات کی سیاحت کو بھی فروغ ملے گا.
افتتاحی تقریب میں مختلف اشیاء کے اسٹال بھی لگائے گئے, جبکہ روایتی موسیقی کا بھی اہتمام کیا گیا. اس موقع پر کمشنر ریاض خان محسود نے بتایا,
6 مہینے پہلے ملم جبا روڈ کی کیا حالت تھی اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے سپیڈ سے اس پہ کام ہو رہا ہے, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آنے والے 1.5-2 مہینے میں یہ روڈ بھی جو پیچ تھوڑا سا رہتا ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا.
ایڈونچر پارک کے قیام کے بعد سیاحوں نے وادی ملم جبا کا رخ کر لیا ہے, جہاں پر وہ ایڈونچر اور تفریح کے ساتھ ساتھ خوبصورت اور دل فریب نظاروں سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں. ناصر عالم, ریڈیو نیوز نیٹورک, سوات.
ریڈیو نیوز نیٹورک کی رپورٹ سنی آپ نے. پروگرام کی آخری رپورٹ پر جانے سے پہلے حسب معمول آپ کے لیے ہم شوبز کی خبریں لے کر آتے ہیں, تو بہجت جی آج کیا خبریں لے کر آئی ہیں آپ؟
بہت شکریہ نگہت. پاکستان کی فلم درج کے فلم ساز مصنف اور اداکار شمون عباسی نے کہا ہے کہ درج مسالہ یا فینٹسی فلم نہیں بلکہ یہ لوگوں کو سوچ کی دعوت دیتی ہے. شمون عباسی کی فلم درج کو طے شدہ تاریخ کے مطابق 18 اکتوبر کو ریلیز ہونا تھا, لیکن مرکزی سینسر بورڈ نے اچانک اس فلم کے نمائش پر پابندی لگا دی. اس دوران یہ بھی کہا گیا کہ فلم تنازعات کا شکار ہوئی, لیکن فلم ساز کی درخواست کے بعد سینسر بورڈ نے درج 25 اکتوبر کو ریلیز کرنے کی اجازت دے دی. شمون عباسی نے پیر کے روز وائس آف امریکہ گفتگو میں بتایا کہ ریلیز کے پہلے ویکینڈ پر فلم نے اچھا بزنس کیا ہے اور وہ مستقبل کے بارے میں بھی پر امید ہیں. اس سوال کے جواب میں کہ فلم درج پر سینسر بورڈ کی کیچی کیوں چلی, ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر جنوبی ایشیا میں پہلی بار کوئی فلم بنی. اور آخری میرے پاس خبر ہے ہالی ووڈ اداکارہ جینا ڈیوس کی, جن کو فلموں میں خواتین کے کرداروں کو فروغ دینے پر اعزازی طور پر آسکر ایوارڈ دیا گیا. جینا ڈیوس نے ایوارڈ وصول کرتے ہوئے ہالی ووڈ کے فلم سازوں پر زور دیا کہ وہ میڈیا میں صنفی عدم توازن کو دور کرنے کے لیے اقدامات کریں. تو جناب یہ تھی کچھ خبریں میرے پاس شو بزنس سے پہلے کی. اب آپ بتائیے کہ آج کے شو بزنس راؤنڈ اپ میں آپ ہمیں کیا سنوا رہی ہیں.
چھوٹی سی خبر کے بعد ہم شو بز راؤنڈ اپ کی طرف چلیں گے, اور خبر یہ ہے کہ میرے خیال میں ایسا ہی کوئی بندہ ہوگا جس نے بچپن میں شاید ٹام اینڈ جیری کارٹون نہ دیکھا ہو, اور یہ بچوں کا بہت ہی پسندیدہ کارٹون ہے. جہاں ڈزنی کمپنی اپنی کامیاب کارٹونز کے لائیو ریمیکس بنا رہی ہیں, وہاں اب ٹام اینڈ جیری کارٹون کی بھی لائیو ایکشن فلم بننے جا رہی ہے. رپورٹ کے مطابق اس فلم میں ٹام, بلی اور جیری کی کہانی کو پیش کیا جائے گا, جنہیں اپنے گھر سے نکال دیا جائے گا, جس کے بعد یہ دونوں نیو یارک کے ایک ہوٹل میں رہنا شروع کریں گے. پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ یہ فلم سال 2021 میں ریلیز ہوگی, لیکن اب جلد ریلیز کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. واضح ہے کہ ٹام اینڈ جیری کارٹون کی پہلی قسط سن 1940 میں نشر کی گئی تھی. تو یہ زبردست ایک خبر ہمارے ان سامعین کے لیے جو ٹام اینڈ جیری کے شوقین ہیں. تو ساتھ ہی آپ کو اب ہم لیے چلتے ہیں شو بز راؤنڈ اپ کی جانب. اس ہفتے کی شو بز راؤنڈ اپ میں کیا کچھ نیا ہے, کون سی موویز آ رہی ہیں, تو تفصیلات ہماری نمائندہ بتا رہی ہیں سیرت فاطمہ, تو آئیے سنتے ہیں.
हॉलीवुड की हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म डॉक्टर स्लीप की नई झलकियां जारी कर दी गई हैं।
When I was a kid, there was a place. A dark place. They closed it down and let it rot. But the things that lived there.
ये फिल्म 2080 में रिलीज की गई हॉरर फिल्म द शाइनिंग का सीक्वल है। फिल्म की कहानी एक बच्चे के गिर्द घूमती है जो बचपन में होने वाले नाखुशगवार वाक्य को भुलाने के लिए नशे का इस्तेमाल करता है और बाद में नशे से छुटकारा हासिल करने के लिए जुद्दोजहद में मसरूफ हो जाता है। फिल्म रवां साल नवंबर में सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। हॉलीवुड फिल्म द एरोनॉटिस का ट्रेलर जारी कर दिया गया है।
3, 2, 1 To understand the weather is to prepare our world for floods, droughts, famines.
I asked for funding for my own expedition into the skies.
You've been assigned a responsibility to change the world. You have to meet it.
Find another madman to get in a balloon with. Or perhaps that woman.
टॉम हार्पर की हदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म में 18वीं सदी में पेश आने वाले सच्चे वाक्य को फिल्म का मौजू बनाया गया है कि किस तरह दो साइंसदानों ने हॉट एयर बलून की दरियाफ्त की और दोनों को किस तरह की मुश्किलात पेश आईं। फिल्म दी एरोनॉटिस रवां बरस दिसंबर में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। फिल्म बाजी इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। याद रहे कि 2 माह कबल फिल्म बाजी को मोजेक इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में भी पेश किया गया था जिसमें फिल्म 2 अवार्ड जीतने में कामयाब हुई थी और अब एक और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पेश होने जा रही है। फिल्म बाजी की टीम ने इंस्टाग्राम पर यह खुशखबरी लोगों के साथ शेयर करते हुए लिखा कि फिल्म अगले माह 16 नवम्बर को इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। वाज़ेह रहे कि हिदायतकार साकिब मलिक की फिल्म बाजी में अदाकारा मीरा ने शमीरा का मरकजी किरदार अदा किया है जबकि मॉडल आमना उस्मान खालिद भट्ट और अली काजमी ने सानवी किरदार निभाए हैं। शर्मीन ओबैद चिनाई की एनिमेटेड फिल्म सितारा लेट गर्ल्स ड्रीम वेब स्ट्रीमिंग चैनल नेटफ्लिक्स पर 15 नवंबर को रिलीज की जाएगी। सितारा फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म होने का भी एहसास हासिल है। किसी डायलॉग के बगैर एक कमसन लड़की की जिंदगी की मुकम्मल दास्तान सुनाती इस पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म सितारा को शर्मीन ओबैद चिनाई ने खुद तहरीर किया है जबकि इसकी हदायत भी उन्होंने खुद दी है। 15 मिनट की इस शॉर्ट स्टोरी फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है जिसमे लाहौर के पुराने शहर को दिखाया गया है। इस शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म में एक 14 साल बच्ची की कहानी दिखाई गयी है जो पायलट बनना चाहती है लेकिन इसकी शादी जबरदस्ती करवा दी जाती है जिसकी वजह से उसके ख्वाब टूट जाते हैं। ये एक ऐसे खानदान की कहानी है जहां लड़कियां अब भी अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। बड़ी स्क्रीन की कामयाब जोड़ी हुमायूं सईद और महविश हयात आइंदा आने वाली फिल्म लंदन नहीं जाऊंगी में एक बार फिर से जलवागर होंगे। हिदायतकार नदीम बेग ने रवां माह के आगाज में ऐलान किया कि वो लंदन नहीं जाऊंगा पर काम कर रहे हैं और उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की है कि फिल्म में हुमायूं सईद मरकजी किरदार अदा करते नजर आएंगे। हिदायतकार ने एक बार फिर इस बात की तस्दीक की है कि लंदन नहीं जाऊंगा 2017 की फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगा का सीक्वल नहीं है बल्कि ये एक मुनफरिद रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। दिलचस्प बात यह है कि जहां लंदन नहीं जाऊंगी की हदायत नदीम बेग दे रहे हैं वही इसकी कहानी भी पंजाब नहीं जाऊंगी के लिखारी खलीलुर रहमान कमर ने लिखी है। 14 साल रिश्ते इज्दवाज में मुंसलिक रहने वाली ड्रामा इंडस्ट्री की मशहूर जोड़ी मोहिब मिर्जा और आमना शेख में अलायदगी हो गई है जिसकी तस्दीक खुद मोहिब मिर्जा ने की है।
यू विद आमना और यू नॉट?
नो, वी आर नॉट टुगेदर।
यू नॉट टुगेदर? अच्छा, बिकॉज़ ये एक रूमर मुझे लगा था या सुनने में था कि तो कभी आमना से या I haven't, like, it's been ages we haven't seen you. So that's why I was curious. वैसे एक जनरल क्योंकि दोनों फ्रेंड्स हो और दोनों यू गाइस आर नॉट टुगेदर राइट।
अदाकार एहसन खान के शो में बतौर मेहमान शिरकत करने वाले मोहिब मिर्जा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर निहायत तेजी से वायरल हो रही है। शो के मेजबान एहसन खान ने मोहिब मिर्जा से सवाल पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं, साथ में ये भी पूछा कि आप और आमना साथ रहते हैं कि नहीं। सीरत फातिमा, रेडियो न्यूज नेटवर्क, इस्लामाबाद।
शोबिज राउंड अप के साथ ही सदाए जहां अपने इख्तिताम को पहुंचा। आज का शो आपको पसंद आया होगा, उम्मीद हम यही करते हैं। और प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। खत लिखने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है, प्रोग्राम सदाए जहां, पीओ बॉक्स नंबर 1399, इस्लामाबाद। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। निगहत अमान को स्टूडियो इंजीनियर शाहिद अब्बासी के साथ अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
और इसके साथ ही प्रोग्राम सदाए जहां खत्म करने के लिए बेहजत जलानी को भी इजाजत दीजिए। मेरे साथ रिकॉर्डिंग इंजीनियर जस्टिन ट्वेट थे। आज की हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। आपसे हमारी मुलाकात होगी आइंदा प्रोग्राम में एक बार फिर नई चीजों के साथ। तो निगहत के साथ साथ बेहजत भी इजाजत चाहती है। अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।